تفسير سورة القصص آيت نمبر 68 سے لے کر 75 تک. بتوں کی بے حقیقتی کو واضح کیا گیا ہے کیونکہ اہل مکہ جو شرک کرتے تھے, جو مشرکین تھے, وہ اپنی تمام کامیابیوں کا ذریعہ جو ہے وہ اپنے معبودوں کو سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے معبودوں کی بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا تو ان پر تباہی آ جائے گی. اللہ رب العزت ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں, دوسری طرف قریش والے جو ہیں ان کو تنبیہ کرتے ہیں, ڈراتے ہیں. فربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. فرمایا تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے, ویختار اور وہ منتخب کر لیتا ہے. میں کہنا لہم الخیرہ, یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, وتعالی اور بہت بالا اور برتر ہے, عما یشرکون اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے خلق اور اختیار کی نفی کی ہے کہ انسان نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں, تخلیق نہیں کر سکتے. تو کون تخلیق کر سکتا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اختیار ہے یہ بندوں کے پاس نہیں ہے, یہ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ جو چاہے پیدا کرے, چاہے تو انسان بنائے, چاہے فرشتے بنائے, چاہے جو ہے وہ اور جیسے جن بنائے, یعنی اپنی مخلوق کو جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ بنائے, اور اس میں کائنات کا ذرا ذرا, آسمان اور زمین سبھی مراد ہے. تو یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور دوسرا اختیار وہ یختار, یختار جو ہے اس میں جو ہے وہ چناؤ کی بات ہے, جیسے کسی چیز کو جو ہے وہ منتخب کر لینا, کسی چیز کو چن لینا. تو یہ جو چننے کا اختیار ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے. اب آپ دیکھیں کہ اہل مکہ اس بات پر ناراض تھے کہ مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو جو ہے وہ نبی کیوں نہیں بنایا گیا. اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا تو مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو ہے بنایا جاتا. تو یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اختیار بھی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وہ یختار, یختار کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ پسند کر لیتا ہے, وہ انتخاب کر لیتا ہے. ما کانا لہم الخیرہ, نہیں ہے لوگوں کے پاس یہ اختیار, یعنی جو خیر ہے اس کو چننے کا اختیار جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا نبی بنائے. بندے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے. اور لیکن پھر اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جب نبی بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور کسی کو بھی پیدا کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, اللہ پاک ہے اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جب یہ اختیار اللہ کے پاس ہے, بندوں کے پاس نہیں ہے, تو بندوں کا کام صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا ہے, اور اللہ کی ساتھ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے اور بلند اور بالا ہے. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 68 ہے 68, یہ ولید بن مغیرہ کی تردید میں نازل ہوئی. اس نے کہا تھا کہ دونوں بستیوں میں سے طائف اور مکہ جو یہ دو بڑی بستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بڑے آدمی کو، سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اسی بات کی تردید کی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و تعالی عین لام واو سے ہے اور وہ بلند ہے، وہ بلند و بالا ہے، اما یشرکون جو یہ شرک کرتے ہیں، کہ یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، فربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون۔ مزید یہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ تعارف ہے کہ وربک یعلم، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، ما تکن صدورهم، جو وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے۔ اور کاف نون نون جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، تو چھپاتے ہیں، صدر کی جمع ہے صدور، ما تکنو صدورهم، جو وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے، یعنی اپنے سینوں میں وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما یعلنون، عین لام نون، علن اعلان سے ہے، اور جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہر چیز کا علم ہے۔ یہ آیت 69 علم الہی کے کا جو احاطہ ہے، یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ لوگوں کے احوال، معاملات سب اللہ کی خبر میں ہیں، کون شرک کر رہا ہے، کون اللہ کا انکار کر رہا ہے، کون فرشتوں کی پوجا کر رہا ہے، کون جو ہے وہ دل کے اندر ان کے حسد کینا ہے، تو جو کچھ ہے سب اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور جو آیت نمبر 70 ہے، 70، اس میں کل بات کو سمیٹ کر اس کا نچوڑ اور مغز سامنے رکھا گیا ہے، اور کل بات کا مغز اور نچوڑ کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک ہے، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ایک اللہ ہے اور اس اللہ کے سوا اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے لوگوں؟ ایک اللہ کی بندگی کرو، بس ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا جو شرک کرتے ہو اپنی خواہشات نفس، خاندان کے رسم و رواج، وہ مورتیاں، وہ بت، جن، فرشتے، جس کو تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک سمجھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ اللہ نے ان کو کچھ صلاحیتیں یا طاقتیں دی ہیں اور کچھ اوصاف دیے ہیں، کسی کو تم مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو گنج بخش کہتے ہو، کسی کو فریاد رس کہتے ہو، کسی کو کہتے ہو کہ جو ہے وہ پیر دیتا، تو اصل بات کیا ہے کہ سارے اوصاف، سارے اختیارات، ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں جو ہیں وہ کسی فرشتے، جن، نبی، ولی، انسان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس ہیں۔ لوگوں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہ الحمد فی الاولى والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی، الاولى سے مراد جو ہے وہ دنیا ہے، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ تو ولہ الحمد، یہ جو تعریف ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے، تمام نعمتیں دینے والا جب اللہ ہے تو تعریف بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ تو یہ جو حکومت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب سارے اوصاف اللہ کے ہیں تو اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، تو اسی کے غلام اور نوکر اور بندگی کرنے والے بن کر دنیا میں جینا چاہیے، وہ ایلے ہی ترجاؤن، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کے پاس اسے جو ہے وہ جانا ہے۔ آیت نمبر 71، یہاں پہ قل، قل جو ہے، قل یہاں پہ سوال کرنے اور پوچھنے کے معنی میں آیا ہے، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف کرتا ہے کسی چیز سے، اور جب اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو تو پھر कुल किंग से पूछो, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि आसमान को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया, तो दोबारा वही दलाइल है कि कुल अरई तुम, इनसे पूछो कि क्या तुमने कभी गौर किया। अरई था वैसे तो देखने के मानी में आता है ना, लेकिन ये गौर व फिक्र के मानी भी देता है। अरई तुम, क्या तुमने गौर किया, इन जाल अलैकुम लैला सरमदन, कि अगर अल्लाह जो है वो तुम पर हमेशा के लिए जो है वो रात को मुसल्लत कर दे। सरमदन के मानी क्या होते हैं, इसके मानी है सरमदन के, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हमेशगी के लिए। सीन, रा, मीम और दाल, इसके मानी है हमेशगी, कि अगर अल्लाह जो है वो हमेशा के लिए सरमद, इसके मानी है हमेशगी, कि अगर अल्लाह हमेशा तुम पर जो है वो रात तारी कर दे, जाला तारी कर दे, इन जाल अल्लाहू, अगर कर दे अल्लाह अलैकुम तुम पर अल्लैला रात सरमदन हमेशा, दाइम इला यौमिल कयामत, ये कयामत के दिन तक। यानी ऐसा नहीं हो जैसे अभी आप देखती हैं कि रात होता है, रात होती है तो फिर दिन होता है। तो यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कयामत के दिन तक अल्लाह रात ही तुम पर कर दे, दिन गायब कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम विदिया, तो मन इलाहुन कौन माबूद है गैरुल्लाह ही अल्लाह के सिवा, यातीकुम जो ला दे तुमको विदिया रोशनी, तो अल्लाह के सिवा कोई है तुम्हारा माबूद, है तुम्हारा कोई आका, है तुम्हारा कोई इलाह जो तुम्हें दिन की रोशनी ला कर दे, दिन ला के दे। दिया जो है, जिया यहाँ पे दुआद वो हमजा इसका रूट है, रोशनी के मानी में आया है, मुराद है दिन। अफला तस्मऊन, क्या तुम सुनते नहीं हो। तो यहां पर जो है इस हकीकत की तरफ इशारा करना मकसूद है कि ये जो रात है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और रात को पैदा करने वाला, दिन को पैदा करने वाला अल्लाह है। और आप देखें कि रात जो है वो अल्लाह ताला ने उसको जो है वो तारीख बनाया ताकि लोग उसमें आराम कर सकें, और अंधेरे की वजह से सब लोग सोने पर, आराम करने पर मजबूर हो जाते हैं, और अगर दिन के वक्त आराम करना होता, सोना होता, तो आप सोचें कि कितना मुश्किल हो जाता। तो यहां पर ये अल्लाह ताला बात बता रहे हैं कि रात के बाद फिर दिन का आना भी तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ना, और अगर हमेशा के लिए तुम पर रात ही जो है वो नाजिल कर दी जाती, फिर तुम लोग क्या करते। तो ये करने वाला अल्लाह है, और तुम्हारा कोई माबूद नहीं है कि जब अल्लाह जो है वो दिन को हटा दे और सिर्फ रात ही हमेशा के लिए कयामत तक के लिए रहने दे, तो तुम्हारा कोई ऐसा आका नहीं है, माबूद नहीं है जो कि जिसके पास ये इख्तियार हो कि तुम्हें दिन की रोशनी ला कर दे। अफला तस्मऊन, क्या तुम सुनते नहीं हो। कुल आ रही तुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो क्या तुमने कभी गौर किया, इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन, कि अगर अल्लाह कयामत तक के लिए तुम पर जो है वो दिन तारी कर दे, सरमदन इला यौमिल कयामत, कयामत के दिन तक, सीन रा मीम दाल चार हरफी है इसका रूप, हमेशगी के मानी देता है, दायमी हमेशा, अगर हमेशा कयामत तक अल्लाह दिन तुम पर तारी कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनूना फी, तो कौन है, कोई है तुम्हारा ऐसा माबूद जो तुम्हें रात ला कर दे, तस्कुनून फी, जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको, अफला तुबसिरून, क्या तुमको सूझता नहीं है। अब आप देखें कि यहां पर जो है दिन के लिए जिया रोशनी का जिक्र किया, और रात के लिए तस्कुनून फी आराम करने का जिक्र किया, क्योंकि दिन में रोशनी होती है तो इंसान जो है वो तलाशे रिज्क और फजल जो है उसमें मसरूफ हो जाता है, और काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जॉब वाले जॉब पे जाते हैं, पढ़ाई वाले पढ़ाई पर, औरतें अपने काम, यानी कायनात का जो निजाम है क्या है कि दिन के वक्त जो है वो अमल का मैदान सरगर्म रहता है, क्यों, दिन की रोशनी की वजह से, और रात के वक्त जो है अंधेरा होता है, रात जो है वो तारीकी वाली होती है, तो उसमें इंसान क्या करता है, तस्कुनून फीही, تو دونوں کی مقصدیت کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ رات کو راحت اور سکون کا اللہ بستر بچھا دیتا ہے بڑے پیمانے پر، تم کیا کرتے ہو؟ پھر اس میں آرام کرتے ہو، تو یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. افلا تبصرون، کیا تم لوگوں کو جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے؟ فمن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور یہ اللہ ہی کی رحمت ہے. ومن رحمتہ، یہاں پہ اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، اور اسی کی رحمت ہے. جعل، کہ اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، رات اور دن، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنا دیے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں جو ہے وہ سکون حاصل کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دن کے وقت جو ہے اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اب رات اور دن کو اکٹھا ذکر کر کے دونوں کے مقصد بتائے گئے ہیں. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ رات کے وقت ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ دن کے وقت ہے، کہ اس کا تعلق جو ہے وہ دن سے ہے، کیونکہ دن کے وقت انسان رزق کی تلاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے اسباب اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ سرگرم عمل رہتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بنو. تو یہاں پر جو ہے یہ آیت نمبر 71 سے لے کر 73 تک، یہ تینوں آیتوں میں رات اور دن کے فوائد، ان کے مقاصد یہاں پر ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. اور ایک ہی بات ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے جو ہیں وہ بت نہیں ہیں. اہل مکہ، اے شرک کرنے والوں، تمہارے معبود نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. تو پھر تم جو ہے وہ شرک کیوں کرتے ہو؟ تو کرنا کیا چاہیے؟ غور و فکر کرو، سوچو، تدبر کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور صحیح شکرانہ کیا ہے؟ کہ پھر توحید پرست بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت. جو پیچھے بھی آپ نے آیت نمبر 70 میں پڑھا کہ واہو واللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، یہ اللہ کی حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی بندگی کی جائے. اور آخرت میں اللہ کی بندگی کیسے ہوگی؟ اللہ کی حمد کیسے بیان کی جائے گی؟ کہ جنت میں سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کریں گے، سلامن سلامن کی آوازیں آئیں گی، اللہ کا وہ ذکر کریں گے، اور اللہ کی دیوی نعمتیں جو ہیں ان سے فیض یاب ہوں گے. تو دنیا میں شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عطاعت جو ہے اس پہ راضی ہو جائے، زندگی میں شرک کو چھوڑ دے اور اللہ کی بندگی کرنے لگے. تو یہاں پر اب آپ کے نام بھی سوال ہے، میرے نام بھی، ہر مسلمان کے نام یہ سوال ہے کہ یہ رات اور دن کا باری باری آنا جانا جو ہے، کیا اس کو، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے کیا آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اگر اللہ یہ رات پیدا نہ کرتا تو پھر میں کیسے آرام کرتی، دن بھر کی تھکن کیسے دور کرتی؟ اور اگر یہ، جیسے آپ دیکھیں بعض اوقات آپ دن کی روشنی میں بھی جو ہے وہ لیٹنا چاہتی ہیں، کوئی فون آ جاتا ہے، باہر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اور دن کے وقت ایک خلل ہوتا ہے، ایک شور ہوتا ہے، چاہنے کے باوجود انسان اچھے سے آرام نہیں کر سکتا. لیکن رات کے وقت اللہ تعالیٰ نیند کی چادر کو اس طرح اڑا دیتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی سو رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن پینسل جو ہے اسے لائنیں لگ رہی ہیں آپ کی کتاب پر، آپ کے قرآن پر، اس لیے کہ اب نیند جو ہے وہ آپ پر نازل کر دی گئی. اور یہ چرند پرند جانوروں پر بھی، سب پر اللہ تعالیٰ نیند نازل کر دیتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر ترانہ حمد جاری ہونا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. پھر آیت نمبر 74 میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مشرکین کو پکارے گا، فَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، انہیں شرک کرنے والوں کو، فَيَقُولُ، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، یعنی تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، تو اب کہاں ہیں میرے وہ شریک، یعنی تمہارے وہ معبود جنہیں تم جو ہے وہ میرے ساتھ پوچھتے تھے تو اب وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کہاں گئے؟ فَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے. یہ گواہ کون ہوگا؟ اس سے مراد ہیں انبیاء، ہر امت کا نبی. اللہ قیامت کے دن نبی کو لوگوں کے سامنے لائے گا جو گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا. وَنَزَعْنَا، وَنَزَعْنَا جو ہے اس کے معنی ہے کہ نکال کر لانا، اور ہم نکال لائیں گے. تو ایک معنی تو پیغمبر کے ہیں، نبی کے ہیں، یا پھر انبیاء کے جو پیروکار ہیں اور ان کے ذریعے جنہوں نے ہدایت کا جو ہے وہ کام کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، یا کوئی ایسا ذریعہ جس سے امت تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا. تو اللہ تعالیٰ گواہیوں کو جمع کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، فَقُلْنَا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ہَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل. یہاں پہ ہاتو برہانکم سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک طرف شرک کرنے والے ہیں، ان کے معبود کوئی نہیں موجود جو ان کی مدد کر سکے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ مجرم ہے، مجرم کو پکڑا جا چکا ہے، اور اب مجرم سے کہا جا رہا ہے، جو شرک کرنے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا تم دنیا میں جن کو پوچھتے تھے، جو تمہارے لیڈر تھے، جو تمہارے معبود تھے، ان کو بلاؤ. کہاں ہیں؟ اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، ان کو بلاؤ. تو اب ایک طرف سے ان کو یہ دھمکی دی جائے گی کہ اچھا جاؤ تم ان کو بلا کے لاؤ، دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہیوں کو جو ہے وہ جمع کریں گے، رسول گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے تو دین کی تعلیم ان کو دی تھی، شرک کی تعلیم تو نہیں دی تھی. پھر اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کا کام کرتے رہے وہ گواہی دیں گے، اور زمین گواہی دے گی، انسان کا وجود گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ گواہیاں جمع کریں گے. پھر دوسری طرف جو ہے ان سے کہیں گے کہ اب تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جو تمہاری مدد کریں، لاؤ ان کو. ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی کوئی دلیل. بارہ ہانون، یہ لفظ جو ہے اس کا ربائی روٹ ہے، اور ایسی دلیل جو بڑی واضح ہو، کھلی ہو، حجت. تو اب تم اپنی صفائی میں کوئی دلیل پیش کرو کہ تمہیں معاف کیا جائے. بتاؤ کہ کس نے تمہیں شرک کی تعلیم دی تھی، کیونکہ کیوں تم نے یہ سارے غلط کام کیے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا گناہگار ہونا ثابت کر دیں گے. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَعَلِمُوا، فرمایا پس جان لیا انہوں نے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کہ بے شک سچ بات ہے اللہ کے لیے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گمراہ ہوا ان سے، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ گھڑ رکھے تھے انہوں نے. تو جو بھی انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھے تھے وہ سارے ان سے جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آخری حجت کو تمام کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ شرک کرنے والے قیامت کے دن بے سہارا ہوں گے، جیسے شرک کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو شرک جو ہے یہ بودہ ہے، یہ کمزور ہے، اور حق جو ہے وہ بھاری ہے. تو اس لیے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے معبود جو انہوں نے گھر رکھے تھے. تو دراصل یہاں پر جو ہے ان آیات میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور شرک جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے مختلف مثالوں کے ذریعے سے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ جو شرک ہے اس کی حقیقت جب کھل کر سامنے آئے گی تو انسان بے یار و مددگار ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، انسان آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کی طرف اور ہر طرف دیکھے گا، لیکن کہیں بھی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. کون ہے جو اس دن اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اس جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے. اور آپ دیکھ لیں، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اہل مکہ شرک کرتے تھے، لیکن اگر آج آپ اپنے دل کی مرضی جو ہے یا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتی ہیں تو یہ بھی شرک ہے. اگر زمانے کے رسم و رواج ان کو نبھاتی ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے. اگر دوست جو ہیں وہ ان کی مطیع رہتی ہیں, پیئر پریشر کا شکار رہتے ہیں آپ, اور ایک طرف اللہ کا پیغام ہے اور دوسری طرف دوستیاں ہیں اور وہ گناہوں کی دعوت دیتی ہیں اور آپ اس طرف چل پڑتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ ایک طرف قرآن کا پیغام ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے اور دوسری طرف خواہشات نفس ہیں, تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایک طرف رات اور دن ہے, اس کی روشنی ہے, رات کی تاریکی ہے, اور مسلسل گردش میں ہیں اور اللہ کی اطاعت میں ہیں, اور یہ سارا کچھ کرنے والا جب اللہ ہے تو قیامت کے دن وہ سب کو کھڑا کرے گا, پھر حساب کتاب لے گا, تمام بھروسے لوگوں کے ختم ہو جائیں گے, پھر انسان اپنی صفائی میں کچھ بھی پیش نہ کر سکے گا, کوئی صفائی میں الفاظ نہیں اس کو ملیں گے. اللہ تو کہے گا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, لاؤ کوئی دلیل, تو جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہوتی نا. تو آئیے عمل صالح کریں, آئیے جو گناہ ہے ان سے توبہ کریں. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 76 سے لے کر 84 تک اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ پیش کیا ہے, اور دراصل یہ کفار مکہ کے عذر کے جواب میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا نا آیت نمبر 57 میں, اہل مکہ نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ اگر ہم دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں, اگر ہم دین اسلام پر چل پڑیں گے تو پھر ہماری معیشت جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی, پھر ہم لوگ جو ہیں دنیا کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. وہ کہتے تھے نا کہ اگر اس ہدایت کی پیروی تمہارے ساتھ اختیار کر لی تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے, نتخطف من ارضنا. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی عذر کا جواب دیا ہے اور ایک تاریخ سے بڑی زبردست جو ہے وہ مثال دی ہے, کیونکہ یہ مثال ہے ایک قارون کی, یہودی سرمایہ دار کی, اس کے فخر و غرور کی, اس کے عبرت انگیز انجام کی, اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو قارون بن بیٹھا ہے, آج کے دور میں بھی, اس زمانے میں بھی. اس زمانے میں قارون کی مثال میں ابو لہب تھا, مکہ کے سردار تھے, طائف کے سردار تھے, جنہیں اپنی دولت پر بڑا ناز تھا اور وہ دولت ان کے لیے فتنہ بن گئی. تو یہاں پہ قارون کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آنکھوں کو کھولا ہے, فرمایا ان قارون, بے شک قارون, کان من قوم موسیٰ, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا, فبغا علیہم, فبغا, پھر اس نے بغاوت کی, علیہم, ان کے خلاف, پھر ان پر اس نے بغاوت کی, وآتیناہ من الکنوز, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانوں میں سے. اب آپ دیکھیں کہ کنز جو ہے, کاف نون زا, کنز جو ہے یہ چھپے ہوئے خزانے کو کہتے ہیں, اور کنوز جو ہے وہ اس کی جمع ہے, کہ ہم نے اس کو خزانوں میں سے عطا کیا تھا, ایک خزانہ نہیں تھا, وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, خزانوں میں سے دیا تھا, کتنا, مَا إِنَّا مَفَاتِحَهُ, مَا جو, إِنَّا مَفَاتِحَهُ, بے شک چابیاں ان کی, یعنی اس کو اتنے خزانے دیے تھے, اتنے خزانوں میں سے اس کو عطا کیا تھا, اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں, خزانے کی جو کنجیاں تھیں, لَتَنُوءُ بھاری ہوتی تھی, اٹھانی مشکل ہوتی تھی, بِالْعُصْبَةِ, ایک جماعت کو, اُلِ الْقُوَّةِ, طاقتور, کہ ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت جو ہے ان خزانوں کی چابیوں کو مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے لَتَنُوءَ کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے, اور اس کا रूट है नून वाओ हमजा, और इसके माने होते हैं झुकना। नून वाओ हमजा और इसके माने होते हैं झुकना। जैसे अगर कोई शख्स भारी बोझ उठाता है तो बोझ की वजह से इधर उधर लुढ़खड़ाता है। तो इसकी चाबियों का बोझ इतना ज्यादा था कि एक ताकतवर जमात भी उसे उठाते वक्त जो है वो इधर उधर होती थी, यानी उसे मुश्किल महसूस होती थी। इन्ना मफात्याहु, उसकी खजानों की जो चाबियां थी, लतनू, अलबत्ता मुश्किल से उठाती थी, थकती थी, भारी महसूस होती थी, बिल उस्वती एक ग्रोह को, उलिल कुवा एक ताकतवर जमात को। इस काला लहू कौमहु, एक दफा जब उसने अपनी कौम से कहा, ला तफराह, इस काला लहू कौमहु, एक दफा जब उसकी कौम के लोगों ने इससे कहा, ला तफराह, फूल ना जा, इतराने को कहते हैं, इन्ना वाहा ला युहिब्बुल फरहीन, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। ये कानून था कौन? कारून जो है मुफस्सरीन कहते हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, और ये उन तीन सरगनों में से था जिनकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को जो नबी बनाकर भेजा गया था, तीन सरगनों में से ये था। तीन सरगने कौन थे? एक तो यही था कारून, दूसरा था हामान जो फिरौन का कुप्ती वजीर था, तीसरा था रासुल कुफ्र, अकफरुल काफिरीन, ये फिरौन था। तो इस कानून को भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मालदार बनाया था, और ये जो ज्यादा माल था यही इसकी तुगयानी की सबब बन गया, ये इसके कुफर की वजह बन गया, और ये किबर की इंतहा को पहुंचा। और ये कहता था कि मैंने ये दौलत जो है ये मैंने अपने जोरे बाजू से हासिल की है, और इसी किबर की वजह से फिर वो, उसने जो अपने कपड़े थे, अपने कपड़ों को दूसरे की निस्बत उसने अपने लिबास को लंबा बनाया हुआ था, और उसको जमीन के साथ जो है वो घसीट कर जो है वो चलता था। ये क्या था? बहुत बड़ा सरमायादार था। बाद ये कहते हैं कि ये चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई भी था, और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब नबी बनाया गया तो ये हसद में मुब्तला हो गया, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाई जो हैं उन्होंने हसद किया था, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके खानदान के लोगों ने, रिश्तेदारों ने जो है वो हसद किया था। तो ये भी हसद कर रहा था क्योंकि ये अपने इलाके का सरदार था, रईस आजम था, शेठ था, साहूकार था, बड़ी दौलत थी इसके पास। और जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी बने तो एक राय ये भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जकात की अदायगी का मुतालबा किया, और इसकी जकात भी करोड़ों के हिसाब से बनती थी। इसने जकात की अदायगी से इनकार कर दिया। क्यों? इंसान की फितरत है ना कि जो जो वो ज्यादा दौलत कमाता है उतना ही वो 99 के फेर में रहता है, कि कब 99 हो फिर 100। वो अपनी पॉकेट से और अपने बैंक बैलेंस से निकालता नहीं है, बल्कि वो क्या चाहता है? मजीद डालना चाहिए। तो उसने जो है अल्लाह के रास्ते में देने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? कि ये मैंने मेहनत से हासिल किया है, इस दौलत में दूसरों का हक कैसे हो सकता है? ये मेरी दौलत है, ये सारी दौलत मैंने कमाई है, मेहनत से कमाई है, अपनी काबिलियत और तजुर्बे से कमाई है, तो दूसरों का हक इसके अंदर कैसे शामिल हो गया? तो यहां पर यही बात है कि इन्ना कारूना काना मिन कौमे मूसा, ये एक वाकया है कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक फर्द था। फबगा अलैहिम, फिर इसने जो है वो क्या किया, इसने बगावत की, ये सरकिश हो गया। फबगा, इसके माने क्या है? कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़ा हुआ, ये फिरौन के साथ मिल गया। फिरौनी सल्तनत में इसने एक ऊंचे दर्जे का मकाम और मर्तबा जो है वो हासिल कर लिया। तो दो बातें पता चली, पहली क्या है कि موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا. نمبر دو، پھر وہ جو ہے وہ اس نے بغاوت کی، قوم کے خلاف ہو گیا. نمبر تین، امیر تھا، دولت مند تھا، شیٹ تھا، ساہوکار تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اب تصور کریں کہ یہاں پہ جو ہے وہ خزانوں کی چابیوں کا ذکر ہے. جب خزانوں کی چابیاں کے ایک طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا مشکل ہے تو آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کا خزانہ کتنا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خزانوں کی حفاظت کے لیے جو چابیاں ہوتی تھیں وہ سیف وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لاکر تو نہیں ہوتے تھے بینک وغیرہ اس طرح کے کہ وہاں پہ رکھی جائیں. تو لوگ اس وقت کیا کرتے تھے کہ وہ زمین کے نیچے جو ہے وہ اپنی چابیوں کے لیے زمین دوز خزانے بناتے، اور وہاں پہ پھاٹک اور دروازوں میں اپنے لوہے کے کنڈے لٹکا کر وہاں پہ اپنی بھاری بھاری چابیاں جو تھی وہ رکھتے تھے. تو ان چابیوں کو زمین کے نیچے لے جانا، پھر نکالنا، پھر رکھنا، کسی طرح خزانے ان کی حفاظت، تو یہ اتنی آسان چیز نہیں تھی. تو اس کے خزانوں کی حفاظت کی جو چابیاں تھیں وہ ایک بڑی لوگوں کی جماعت مل کر جو ہے وہ اٹھاتی تھی. اور بائبل کے اندر یہودی روایات میں ہے کہ یہ شخص غیر معمولی دولت کا مالک تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر درکار ہوتے تھے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بہت ہی امیر تھا، بہت ہی دولت مند تھا. پھر ہمیں چوتھی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس قال لہ قومہ، جب اس کی قوم نے اس کے لوگوں سے کہا، یعنی اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، یعنی اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے بغاوت کا رویہ اختیار کیا تھا، یہ سرکش تھا، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تھا، بندوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا. اس قال لہو، ہو کی ضمیر موسیٰ کے لیے، ہو کی ضمیر جو ہے یہ قارون کے لیے آئی ہے. اس قال لہو، جب اس قارون کو کہا قوم ہو، اس کی قوم کے لوگوں نے، لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ تو پھول نہ جا، کہ اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فرحا جو ہے یہ اترانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ اچھے معنی میں خوش ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس پر جو ہے وہ اپنے جامے سے باہر نکلنا، اس پہ فخر اور غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو فرحین کا لفظ جو ہے، جیسے فخر، غرور، اترانا، یہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں، جو فخر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پیچھے بھی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ چال ڈھال کے اندر جو فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور اکڑ کر چلتے ہیں، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا، ہے نا؟ تو یہ جو فرحا ہے یہ اچھی صفت بھی ہے اور بری صفت بھی ہے. اگر انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہو تو یہ پسندیدہ صفت ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انسان اترانے لگے، پھولا نہ سمائے، فخر غرور میں مبتلا ہو جائے تو پھر یہ بری صفت ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بری صفت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو قوم کے لوگوں نے اس کو پہلا مشورہ یہ دیا کہ اللہ نے جو نعمتیں تجھے عطا کر رکھی ہیں اس پر تو اترا مت، فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو. تو یہ کیا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. پھر دوسری قوم کے لوگوں نے یہ نصیحت کی، وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. دوسری نصیحت یہ کی کہ وَبْتَغِ، وَبْتَغِ جو ہے جس کے معنی ہے اور طلب کر، بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے نا چاہنا، اور چاہ اور حاصل کر اور فکر کر. فیما، فیما اس میں جو آتاک اللہ، دیا ہے تجھ کو اللہ نے، الدار الآخرتا، گھر آخرت کا، کہ اللہ تعالی نے جو مال تجھے دیا ہے، آتاک اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، یہ دولت، ये खजाने, ये दुनिया, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, तो तुम क्या हासिल करो? वक्तगी के साथ आप मिलाकर पढ़े अदार अल आखिरा, तो इस खजाने और दौलत के जरिए से अल्लाह का, अल्लाह की रजा हासिल करो, आखिरत के घर की फिक्र करो। तो इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने तुम्हें ये दौलत दी कि तुम इस पर इतराओ, बल्कि आखिरत की फलाह हासिल करने का इस दौलत को जरिया बनाओ। ये दौलत जो तुम्हें हासिल है किसने दी है? अल्लाह ने दी है, ना तुम्हारी काबिलियत का करिश्मा है, ना तुम्हारे बाप दादा की ये मिरास है, ये सरासर अल्लाह की बख्शिश है। इसको अल्लाह की तरफ से अता करदा इम्तहान समझो, इसके पुरस्कार, इसके परस्तार ना बनो, इसके पुजारी ना बनो, बल्कि इसे अल्लाह की खुशनुदी और रजा तलबी का जरिया बनाओ। वक्तगी अदार अल आखिरा था, तो इसे आखिरत का घर बनाने की फिक्र करो। और आप भी देखें कि आपके पास जो डिग्री है, जो हुकूमत है, जो दौलत है, जो माल है, बैंक बैलेंस है, जेवर है, आपका जो कारोबार है, जो कुछ भी है, आप याद रखिएगा ना ये आपके बाप दादा की मिरास है और ना ही आपकी काबिलियत का करिश्मा है, ये सरासर अल्लाह की बख्शिश है और इसके जरिए आखिरत की फलाह हासिल करनी चाहिए। इसको अल्लाह की खुशनुदी और रजा तलबी का जरिया बनाना चाहिए। तो ये दूसरी बात कौम के लोगों ने जो है उसको मशवरा दिया था। तीसरी बात क्या थी? वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, और दुनिया में से भी अपना हिस्सा ना भूल। इसका मतलब क्या है? बड़ी हकीमाना तंबीह की कि याद रखना दुनिया की हर चीज आनी फानी है, किसी चीज को बका नहीं है। तो क्या है? वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर। ये याद रख कि जब दुनिया को फना है तो फिर क्या करना चाहिए? कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करो। तो दुनिया में आज जो कुछ तुम करोगे कल आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। दुनिया में रहते हुए अल्लाह उसके बंदों के हक अदा करो। सोने चांदी के ढेर की पूजा मत करो। याद रखो ये सोने चांदी का ढेर, ये दुनिया, ये मालूमता, ये सारा कुछ जो है ये तबाही और वबाल का जरिया बन जाएगा अगर इसको जो है वो अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल ना किया। तो वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश न कर। यहाँ बड़ी अहम हकीकत की तरफ जो है इसमें उन्होंने इशारा किया है। फिर जो है कहा कि कमा, चौथी बात कही, वह आसिन कमा आसन अल्लाहु इलैका, और एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तुम पर जो है वो एहसान किया है। कितनी खूबसूरत बात है ना, वह आसिन ऑर्डर का सीगा है, और एहसान कर कमा जिस तरह आसन अल्लाहु इलैका, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर जो है वो एहसान किया है। तो भलाई कर जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की है। मानी क्या है? कि अल्लाह ने तुम्हें खूब नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें खूब अता किया है। तो जब अल्लाह ने तुम्हें अता किया है तो अल्लाह की सिफात का अक्स जो है अल्लाह अपने बंदों में भी देखना चाहता है। याद रखो जो अल्लाह को अपना मोहसन मानता है, जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमते जो है उनको तस्लीम करता है, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा शख्स जो है फिर वो अल्लाह को भूल जाए और अल्लाह की अता करदा नेमतों का अक्स उनकी जिंदगी में जो है वो नजर ना आए। तो यहां पर जो है वो क्या बात सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जब तुझे अता कर रखा है तो इसको दूसरों को दे, क्योंकि अल्लाह तुझे देने वाला है। असल सखी तो अल्लाह है ना। तो माल और दौलत, उम्र, कुवत, सेहत, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अब इसको जो है वो अपनी आखिरत बनाने के लिए साजो सामान बना। सदका खैरात कर, ना तो सदका खैरात करने में भी ना तो जो है वो बखील बनना चाहिए और ना ही जो है वो असराफ करना चाहिए। क्या है कि जो कुछ भी दिया है अल्लाह ने दिया है, एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ जो है वो एहसान किया है। तो संग दिल नहीं बनना, बल्कि लोगों पर जो है वो पैसे खर्च करने हैं। फिर इसके साथ ही पांचवी बात कही, वला तबगिल फसाद फिल अर्ज, और जमीन में फसाद भरपा करने की कोशिश न कर। फसाद फिल अर्ज से मुराद क्या है? बहुत दिनों से आप ये सुन रही हैं और कसरत से सुन रही है कि जमीन में फसाद मत कर। इससे मुराद क्या है कि जमीन में फसाद मत कर? इसके माने ये हैं कि जैसे जमीन में आप किसको फसाद कहती हैं, जैसे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो आप कहती हैं कि ये अल्लाह की जमीन तो गुनाहों से भर गई है, कोई चोरी करता है तो आप कहती हैं कि ये तो बहुत ही जमीन में फसाद पैदा किया जा रहा है, कोई डाका डाल दे तो आप कहती हैं हद ही हो गई। तो सिर्फ यही फसाद नहीं है, आमतौर पे हम कत्ल, चोरी, डाका, जिना और इस तरह की बुराइयों को फसाद समझते हैं, ये भी फसाद है। और इसके साथ इसकी जो वुसअत के साथ जो तारीफ है वो ये है कि जब इंसान अपने हुदूदे बंदगी से तजावुज कर जाए, अल्लाह के हुदूद और हुकूक में मुदाखलत करे तो फसादी बन जाता है, तो फसाद फिल अर्ध है। मसलन अगर बीवी शोहर का हक अदा नहीं करती तो ये फसाद फिल अर्ध है, अगर शोहर बीवी का हक अदा नहीं करता, अगर वो बीवी बच्चों का हक अदा नहीं करता, अगर सास बहू का, बहू सास का, या एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन का, एक बच्चे अपने वालदैन की खिदमत नहीं करते, फसाद फिल अर्ध है। वालदैन अपने बच्चों का जो फर्ज है उसको अदा नहीं करते तो ये फसाद फिल अर्ध है। तो एक बंदे के दूसरे बंदे पर जो हक और जिम्मेदारी है वो भी फसाद फिल अर्ध की तारीफ में आती है, और इसके साथ ही जो अल्लाह का हक के बंदगी है उसको अदा ना किया जाए तो ये भी फसाद फिल अर्ध के अंदर जो है वो शुमार हो जाता है। तो फरमाया कि जो माल अल्लाह ताला ने दिया है इसके जरिए से फसाद मत फैलाओ, क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, कि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अच्छा, अब ये जो समझाया कौम के लोगों ने, ये कौन थे? जो अल्लाह से डरने वाले थे, जो अल्लाह से प्यार करने वाले थे, और जिनको ये बात की समझ थी कि ये गलत है। और आप सोच लें कि उस जमाने में मक्का में भी जो दौलतमंद थे, जो मक्का के सरदार थे, वो क्या थे? वो कुफर और सरकशी के सरगने थे, वो सर निकालने वाले थे और अपनी दौलत को और दुनिया के माल को ही सब कुछ समझ रहे थे। और वो क्या समझ रहे थे कि अगर हमने मोहम्मद की पैरवी की तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते थे हमारी तिजारत खतरे में पड़ जाएगी। तो उनकी हालत भी जो है वो कुफर में और इस्तकबार में और फसाद फिल अर्ध में कारून जैसी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे मिसाल दी है। और आज के दौर में भी बाज लोग यही समझते हैं ना, अमीर हैं, दौलतमंद हैं, खाते पीते हैं और समझते हैं कि अगर इस्लाम कबूल कर लिया, अगर इस्लाम पर चलना शुरू कर दिया तो हमारी तिजारत बंद हो जाएगी, हमारे रिश्ते नहीं होंगे, लोग हमें छोड़ देंगे, सोशल और माशी बाइकॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात जो है वो बताई जा रही है कि जो दौलतमंद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन जो दीनदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समझाते हैं। तो आयत नंबर 76 और 70 में 5 बातें सामने आई जो कौम के लोगों ने उन्हें समझाई। इसके जवाब में कारून ने क्या कहा? काला इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, उसने कहा ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो कि मुझको हासिल है। अला इल्मिन इंदी, इंदी यानी मेरी तरफ से। जैसे अब आप देखें कि सारी नसीहतों को सुनने के बाद उसने क्या कहा कि ये तो मेरे अपने इल्म की बुनियाद पर है, जो दौलत मुझे मिली है इसलिए कि मुझे तिजारत करनी आती है, ये दौलत मेरी मेहनत का नतीजा है, इसका अल्लाह के फजल व करम से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ताला ने जो मुझे माल दिया तो क्यों? इसलिए कि मेरे पास इल्म है, मैं इसका मुस्तहिक हूं और मेरे लिए फिर ये मेरा जो है वो हक बन गया। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना सूरत, जैसे यहां पर भी आप ये बात पढ़ रही हैं कि उसने कहा कि इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अला इल्मिन इंदी, इसको आप सर्कल करें। और अगर आपको याद हो ये बात कि जब इंसान पर कोई दुख और मुसीबत आती है तो इंसान जो है वो अल्लाह को पुकारता है, जब अल्लाह नेमत उसको देता है तो फिर इंसान कहता है कि ये तो मेरे इल्म की बिना पर ये नेमत मुझे मिली है क्योंकि मैं इसका जो है वो हकदार हूं। जैसे सूरत हामीम सजदा आयत 50 में है कि हाजा ली, नेमत मिलने पर कहता है हाजा ली, ये मेरा हक है। तो यही बात कानून ने कही कि ये सब कुछ तो मुझे इस इल्म की बुनियाद पर दिया गया है जो मुझको हासिल है। یہ دولت جو ملی ہے مجھے میرے میرٹ کی بنیاد پر، میرے اوصاف کی بنیاد پر ملی ہے، میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کی ہے. مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قارون کو سونا بنانے کا علم آتا تھا، اور اس نے کہا کہ سونا بنانے کا جو علم مجھے آتا ہے، جو ہنر مجھے آتا ہے، تو جو اتنی دولت میں نے کما لی ہے تو یہ دراصل یہی کیمیا گری سے ہے. کیمیا یعنی سونا بنانے کا عمل مجھے آتا تھا، اس لیے جو ہے یہ دولت مجھے ملی ہے. تو ایک یا یہ کہ میں نے اپنے فن اور مہارت سے حاصل کی ہے، یا یہ کہ مجھے سونا بنانے کا جو علم آتا تھا اس وجہ سے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو یہ بات پتا نہ تھی کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے. ان اللہ یہ کہ اللہ نے قد اہلک ہلاک کر دیا، من قبل اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قارون سے پہلے جو ہے بہت سی ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. قرون کہا ہے، قرنی کہا، قرون جو ہے قرن واحد ہے اور قرون اس کی جمع ہے. تو ایسی وہ قومیں جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اس نے یہ کسی سے سنا نہیں، کیا اس کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور وہ لوگ جو تھے کیسے تھے، من ہوا اشد منہ قوت و اکثر جمع، جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. یہ اشد منہ قوا، اس کے معنی ہے اسباب اور وسائل زیادہ تھے، خادم نوکر چاکر خوب تھے، اسلحہ تھا، آلات کی قوت تھی، یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ قوت، مال کی فراوانی سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن یہ فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ فلاح کا ذریعہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ ہو تو اللہ اس کو پوچھے ہی نہیں، کچھ نہیں کہے. اگر لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں، اگر وہ اپنی دولت پر گمنڈ کرنے لگیں، اگر وہ قارون بن جائیں، اگر وہ فرعون بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں. تو کیا اس کو یہ علم نہ تھا؟ یہ اوالم یعلم، یہ جو ہے نا اوالم یعلم، یہاں پر جو ہے دراصل ایک جو ہے وہ دھمکی ہے، ایک ڈراوا ہے، کہ کیا اس کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر چکا ہے، جن کے پاس مال کی بھی، دولت کی بھی، قوت اور صلاحیت کی بھی، اسلحے کی بھی کثرت تھی. اور وہ اکثر جمع جو ہے اس سے مراد ہے خاندان والے، قبیلے والے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ ان کے ساتھی بھی بہت تھے. اور آیت کا آخری حصہ بہت ہی ڈرانے والا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. یہ بہت ہی خوفناک آیت ہے کہ جب اللہ اس قسم کے مجرموں کو پکڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ان کو اتنی مہلت نہیں دی جاتی کہ ان سے ان کے جرم کے بارے میں پوچھا جائے، کہ اگر کوئی عذر ہو، کوئی جواب ہو تو سن لیا جائے. نہیں، بلکہ عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، فوراً ان کو دبوچ لیا جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ کو کسی سے جرائم کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہر مجرم کی پیشانی، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھوں کی بدلتی ہوئی رنگت، ان کے اڑے ہوئے چہرے، ان کی رنگت، ان کے اعضاء، ان کے جوارے خود ان کے خلاف گواہی دیں گے. سورۃ الرحمن آیت 41، یورف المجرمون بسیماہم فیوخذوا بالنواصی والاقدام. تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. تو یہ بات کہنے کے بعد کہ وہ شخص جو بڑا عقل مند بنتا تھا، عالم اور فاضل بنتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے سب جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے وہ ملا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا، ان 70 لوگوں میں سے تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے وقت کے لیے منتخب کیا تھا، اور اس سے اس میں علم اور غرور پیدا ہو گیا تھا، اور وہ علم کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا، کہ اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ مجھے مال و دولت بھی ملا ہے میرے ذاتی کمال علمی کی وجہ سے ملا ہے، اور میں اس کا حقدار ہوں، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. کہ اللہ کے ہاں دنیا کا یہ مال و دولت کچھ اہمیت نہیں رکھتا اگر کوئی اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے اس کے زندگی کا اس کے زمانے کا ایک واقعہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ اسی دولت کے نشے میں چور ایک دن وہ اپنی شان و شوکت اپنی جھوٹی کبریائی اپنے مال و دولت کی نمائش کے لیے وہ گھر سے نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتہ, ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں آیا. فخرج علی قومہ اپنی قوم کے سامنے آیا, کیوں؟ فی زینتہ ہی. زینت جو ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے کہ اپنی دولت اپنی حشمت اپنے وہ جو اپنی اس کے ساتھ جو لوگ تھے کثرت سے جو قوت تھی جمعیت تھی اپنا زور اقتدار مال ان سب کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے وہ عوام کے سامنے آیا. کیونکہ جو عوام ہوتے ہیں وہ کل انعام جانوروں کی طرح ان کو دولت بہت متاثر کرتی ہے. اور آپ دیکھتی ہیں یہ بات کہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں لوگ اس سے بہت مرعوب ہوتے ہیں کیونکہ انسان دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے. اور کسی پہ بھی آپ اچھا لباس دیکھ لیں کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیں, کوئی بی ایم ڈبلیو میں آ گیا پجاروں میں آ گیا اچھی گاڑی اچھے کپڑے زیور عورتوں نے پہنا ہوا ہے تو یہ بھی نہیں پوچھنے کی زحمت گوارا کرتے کہ کہاں سے لیا کیسے ہے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. اور فوراً جو ہے دیکھتے ہی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑے نصیبے والی ہے بڑی ہی خوش قسمت ہے ہر روز نیا جوڑا ہر روز نئی گاڑی ہر روز جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ نیا سیٹ ہوتا ہے گھومنے جاتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو آنکھیں جو چندھیا جاتی ہیں. تو اب اس نے بھی جو کچھ یہ اپنی دولت کے شان و شوکت کے ساتھ نکلا, قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے یریدون وہ چاہتے تھے الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی وہ کیا کہنے لگے, کہا ان لوگوں نے یا لیتا اے کاش لنا ہمارے لیے ہوتا مثلا اسی طرح ما اوتیا قارون جو کہ قارون کو دیا گیا, وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا. انہو لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. حظ ایسے حصے کو کہتے ہیں جو خیر و فضل کا حصہ ہو مالداری خوش قسمتی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی جو ہے وہ پکار اٹھے نعرہ لگانے لگے کہ یہ تو بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے انہ لذو حظ عظیم بڑے نصیبے والا ہے. فقال الذین اوتوا العلم مگر وہ لوگ جو علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے ویلکم افسوس تمہارے حال پر بربادی تمہاری ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا فلا یلقاها الا الصابرون. وہ کہنے لگے ثواب اللہ ثواب بہتر ہے, ثواب اللہ اللہ کا ثواب یہ اللہ کے ہاں جو کچھ ملنے والا خیر زیادہ بہتر ہے. اور وہ کس کو ملے گا؟ لمن اس شخص کے لیے اس کے اندر دو صفات پائی جائے, نمبر ایک آمنا وہ ایمان لے آئے, نمبر دو وہ عمل صالحا اور جو عمل صالح کرے. اور یہ ایمان اور عمل صالح کی دولت نصیب نہیں ہوتی, وما یلقاها اور یہ نہیں ملتی, ایسے پاک جملے جو ہے وہ زبانوں سے نہیں نکلا کرتے الا الصابرون جو صبر کرنے والے ہیں جو دنیا کی محبت سے دور اور آخرت کے گھر کی فکر میں ہوتے ہیں ان کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں. وہ کسی کی جو ہے وہ شان و شوکت وہ دولت وہ اچھے خوبصورت گھر ان کے کارپیٹ ان کے صوفے ان کا کھانا پینا ان کا لباس ان کی چیزیں دیکھ کر کبھی متاثر نہیں ہوتے, بلکہ وہ فوراً کیا کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ بڑی دولت ہے. انہیں پتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایمان اس بات کا یقین کہ جو ہے اللہ मेरे सारे अमलों को देख रहा है और मुझे जजा देने वाला है, और दुनिया में नहीं रहना, आखरत में मुझे मेरे अमलों की जजा सजा मिलने वाली है। और इंसान फिर अमले सवाले करने लगता है, अच्छे अमल करने लगता है। आप याद रखें कि बाज़ूकात किसी चीज का, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो है अकायद, ईमानियात। और बाज़ूकात ये होता है कि बिल्डिंग की जो बुनियादें हैं वो है ही नहीं, कमजोर हैं, और ऊपर से बड़ा खूबसूरत रंग रोगन है। तो बाज़ लोग रंग रोगन को देखकर मुतासिर होते हैं लेकिन फाउंडेशन होती नहीं है। लेकिन जो ईमान रखने वाले हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो कि ईमान लाते हैं, अमले सवाले करते हैं, और फिर वो सब्र करने वाले होते हैं। यानी सब्र से मुराद क्या है कि वो हलाल तरीके से मजबूती के साथ जमते हैं। वो चटनी रोटी मुयस्सर हो तो उससे राजी होते हैं, बनिस्बत इसके कि करोड़पति बन जाएं हराम तरीकों से। तो वो कभी दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए हराम जरा इख्तियार नहीं करते। हदूदे अल्लाह के अंदर रहते हैं और हर एक को उसका हक देते हैं, सब्र करते हैं, अपने जज्बात ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं। जब भी लालच उनको दिया जाता है तो ईमानदारी के साथ मजबूती से ईमान पर जम जाते हैं, नजायज तदबीरों से फायदा नहीं हासिल करते, कनात करते हैं, हकूक अदा करते हैं अल्लाह के भी और अल्लाह के बंदों के भी। और हराम खोरों के ठाट बाट देकर वो रश्क और तमन्ना के जज्बात से बेचैन नहीं हो जाते, बल्कि वो ठंडे दिल से समझ जाते हैं कि ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। वो समझ जाते हैं कि ये बस सब दिखावा है। नजर को खीरा करती है चमक तहजीबे हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। तो ये हैं वो लोग, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर दे जो ईमान लाते हैं, अमले सवाले करते हैं और फिर उस पर जम जाते हैं। आप देख लें कि जो दुनियादार लोग होते हैं उनकी क्या औसाफ है, और जो इल्म रखने वाले हैं, और इल्म से मुराद हकीकत का इल्म, अल्लाह की मार्फत का इल्म, आखरत का इल्म, जिससे इंसान को ये असली रोशनी हासिल हो जाए। ऐसा इल्म नहीं जो कि कारून के पास था, वो मईशत के फन का बहुत बड़ा माहिर था, उसको इस फन में महारत हासिल थी, लेकिन वो हकीकी इल्म से महरूम था। इतनी दौलत रखने के बावजूद वो जो है वो हकीकी इल्म से, इल्मे इलाही से, नूरे इलाही से महरूम रहा। वो शातिर बन गया, वो चालाक बन गया, इंसान ना बन सका। तो असल में ह्यूमैनिटी, इंसानियत चाहिए। फिरता है फलक बरसों तब खाक के पते से इंसान निकलते हैं, मत सहल इसे जानो, मत सहल इसे जानो, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि ये जो लोग नसीहत कर रहे थे ये बनी इसराइल के उलमा थे, नेक लोग थे जिनके पास हकीकत का इल्म था। और जो दुनियादार लोग थे उन्होंने वो तो देखकर जो है वो अपना नकद दिल हार बैठे कि या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून इन्नहू लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और जो तो अब आप देखें कि आपको कौन सा किरदार अदा करना है, आपकी सिफात आप अपना जायजा लें कि आपका क्या हाल होता है। आप जब भी किसी औरत को देखती हैं तो क्या देखकर, या उसके घर को देखकर, उसके कपड़े, उसकी चमक दमक, या दुनिया की जो जाहरी जेबो जीनत है, शान और शौकत है, उसको देखकर क्या आपका दिल भी इसी तरह धड़कने लगता है कि या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया, या फिर आपका दिल यूं धड़कने लगता है कि सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा व मा युलक्काहा इल्ला सबिरून। ये एक सवाल है जो आप सबके नाम है, हर मुसलमान के नाम है, और इसकी रोशनी वो अपना जायजा ले। फिर इस कानून का हाल क्या हुआ, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, फरमाया फखसफना बस हमने उसको धंसा दिया। खा सीन फा इसके मानी होते हैं धंसा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कारून को जो है वो धंसा दिया, बेही इसको कारून को, ہم نے قارون کو دھنسا دیا و بیدار رہی اور اس کے گھر کو بھی، کہاں؟ الارض، زمین میں، کہ اس کو بھی اور اس کے گھر کو زمین کے اندر جو ہے وہ دھنسا دیا. قوت، مال کی فراوانی اس کے کسی کام نہ آئی، اس کی زینت، اس کی آرائش، اس کی شان و شوکت، یہ سارا کچھ جو تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل، اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا. فخسفنا، فا فا جو ہے نا باپ کو سمیٹ دیا گیا آخر کار. خسفنا بہی و بدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ فما کان من المنتصرین. فرمایا کہ فما کان لہ من فئۃ، بس کوئی بھی جو ہے کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی گروہ نہیں تھا. فما کان لہ، بس نہیں تھا کوئی اس کے لیے، من فئۃ کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی، تو اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی حامیوں کا گروہ تو تھا نہیں جو اس کی مدد کو آتا. من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی حامیوں کی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی. وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا اور نہ وہ خود تھا بدلہ لینے والوں میں سے. یہ بات یاد رکھیں، پیچھے آپ نے پڑھا ینصرونہ ہوں، یہاں پہ تو نون صاد را مدد کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر یہ تا آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینا، بدلہ لینا. وما کانا من المنتصرین، اور نہ ہی وہ انتقام لینے والوں میں شامل ہو سکا اور نہ ہی وہ خود اپنا بدلہ لے سکا. واصبح، اور وہ ہو گیا، اس کی حالت بالکل بدل گئی. الذین تمنوا، وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے، مکانہ اس کے مرتبے کی، اس کے مکان کی، اس کی شان و شوکت کی، تو وہ لوگ جو اس کی شان و شوکت کی تمنا کر رہے تھے، اب وہی لوگ جو تھے وہ ہو گئے. بالامسی، کل. واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامسی یقولون، تو اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، اب وہ کہنے لگے، یقولون وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ جو وئی کا انا، وئی کا انا جو ہے اس کا مطلب ہے ہائے شامت، ہائے شامت، افسوس. وئی جیسے ویلون ہوتا ہے نا، یہاں پہ وئی، وئی کا انا گویا کہ اللہ، اللہ، یبسطو باسین تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا رزق دینا، تو یبسط الرزق کہ اللہ کھلا رزق دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عباده اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور جسے وہ چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. لولا ام من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا. ویکأنہ، وی کا جو ہے اظہار ندامت کے لیے ہے، تعجب کے معنی میں ہے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس کو ہم کو یاد ہی نہ رہا کہ کافر لوگ فلا نہیں پایا کرتے. تو پیاری بہنوں، اس پورے واقعے میں جو اصل حقیقت سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کہ دنیا کی خوشحالی اور دولت مندی ہی فلا ہے، تو یہ جو یہ نقطۂ نظر رکھتا ہے وہ دراصل قارون کی طرح ہے. قارون بھی تو یہ سمجھ رہا تھا نا کہ حقیقی فلاح کو وہ دنیا کا مال و دولت سمجھ رہا تھا، تو حقیقی فلاح کسی اور چیز کا نام ہے، وہ ہے ایمان، عمل صالح اور پھر صبر کرنا. یہاں پر یہی بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ وہی کا انہ لا یفلح الکافرون، کہ وہ کافر تھا اور یہ اس کی دنیاوی خوشحالی اس کے کسی کام نہ آ سکی. تو پھر کس چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے؟ ایمان، عمل صالح کی، اور اللہ سے ڈرنے کی فکر کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جن کی تلاوت حضرت جبریل علیہ السلام سے ملتی تھی، تابعین سے کہا کہ تم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روزے رکھتے ہو، زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ دوڑ دھوپ کرتے ہو، مگر وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر تھے. وہ پوچھنے لگے کہ وہ کس طرح؟ کہا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ بے نیاز اور آخرت کے بہت زیادہ طلبگار تھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر آخرت کا طلبگار بننا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے ایک روٹین بن جاتی ہے کہ نفل روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، کثرت سے نوافل پڑھ رہا ہے، اور ظاہری طور پر نیکی کے عمل بہت ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق اس میں اس کی ادائیگی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ قارون اور ابو لہب کے کردار سے بچتے ہوئے جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے یہ آیت نمبر 83 ہے، یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے آخری زندگی کی جب سانسیں لے رہے تھے تو اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ اسی آیت کی تلاوت کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے اور رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، وہ آخرت کا گھر، نَجْعَلُهَا، جو ہم مخصوص کر دیں گے، جو ہم نے بنایا اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی آخرت کا وہ گھر، مراد ہے جنت جو کہ حقیقی فلاح کا مقام ہے، نجعلہا، ہم اس کو مخصوص کر دیں گے، ہم نے اس کو بنایا ہے اس جنت کو، آخرت کے گھر کو، کن لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوما فی الارض، جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو علوما ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اوور ریئیکٹ کرنا، سر اٹھانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں متکبر، سرکش۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں جو اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد کرنا نہیں چاہتے ان کو ہم دیتے ہیں، والعاقبت للمتقین، اور جو عاقبت ہے، جو انجام کی بھلائی ہے، یہ بھی متقین کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا گھر جن لوگوں کو ملے گا تو ان کے اندر کیا صفات ہوں گی، کیا ان کی صفات ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کہ ایک صفت تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے علوون نہیں پایا جاتا، اور علوون کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے خواہاں نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، جبار نہیں ہے، متکبر نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کر جو ہے وہ جیتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فساد نہیں کرتے۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ کہ حرام طریقوں سے دولت نہیں سمیٹتے، ڈاکے نہیں ڈالتے، چوریاں نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق سے ان کو محروم نہیں کرتے۔ جیسے عورت کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کو کہے کہ تو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر، یا بہن بھائیوں کا نہ کر، یا صلہ رحمی نہ کر، ہے نا؟ تو یہ کہ یہ بھی فساد سے لرد کی تاریخ میں آتا ہے۔ تو دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا، نہ اللہ کے نہ اللہ کے بندوں کے۔ اور تیسری بات، کیا صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے جو پازیٹیو ہے؟ کہ وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی رسول اللہ کے صحابہ کی صفت تھی کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا رزق دراصل امتحان کا سامان ہے، ہر آدمی کا امتحان ہے کہ رزق کم ملے تو صبر کرے، رزق زیادہ ملے تو شکر کرے، اور اسی پر ہماری نجات ہے، اور اسی پر ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو قارون کا کردار جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اور جو ہے قارون کا کردار دراصل عام طور پہ دولت مندوں کا کردار بن جاتا ہے، لیکن جو اللہ والے بندے ہیں ان کا کردار علم کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے خوف کی بنا پر، قرآن کا علم، حقیقت کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے یہ علم حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے ان پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے کہ جن کے لیے والعاقبت للمتقین۔ پھر فرمایا من جاء بالحسناتی، اور جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا فلہو خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو جو ہے وہ کئی گنا کر کے دیتا ہے، 700 گنا۔ فمن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فلا یجزى الذین عملوا السیئات، تو فلا یجزى، تو بس نہیں بدلا دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، عملوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی، تو جو لوگ برائیاں لے کر آئیں گے انہیں برائیوں کے سوا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کانوا یعملون، مگر سوائے اس کے کہ وہ جو عمل کرتے رہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ قارون کا عبرتناک واقعہ سامنے پیش کیا گیا کہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کو اس کی مال و دولت سمیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دھنسا دیا زمین کے اندر، اور دوسری طرف جو ہے وہ دولت دیکھ کر دو کردار پیش کیے گئے، ایک دنیا دار اور دوسرا علم رکھنے والے۔ تو علم رکھنے والے جو ہیں وہ جو ظاہری شان و شوکت ہوتی ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو آیت نمبر 83 اور 84 ہے، اس میں اصولی باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، اور اصولی باتیں کیا ہیں، یعنی پوری پچھلے واقعے کا نچوڑ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 83 ہے یہ خلاصہ ہے کہ متقی لوگ جن کے سینے کبر سے، جن کے اعمال فساد سے پاک ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو دراصل کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ اور آیت نمبر 84 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نیک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا فضل کرے گا کہ ایک نیکی لائے گا اور کئی گنا بہتر صلاح ملے گا، اور بدی کرنے والوں کے ساتھ اللہ عدل کرے گا کہ جتنی بدی کی ہوگی اس کو کئی گنا کر کے نہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا، بلکہ اس کی بوئی ہوئی فصل جو ہے اس کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ اپنے پھل کو کاٹنا ہوگا۔ الا ما کانوا یعملون۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 85 سے لے کر 88 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی اور عزیمت کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ جو قرآن میں نے آپ کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو، قرآن کی دعوت کی ذمہ داری جو تم پر ڈالی ہے تو ذمہ داری دینے والا بھی میں ہوں، تم لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو اور ہر مشکل میں سے تمہیں آسانی سے جو ہے وہ نکالوں گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کی تعلیم دی جائے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کی جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے خلاصہ بحث ہے، اصل میں پچھلی پوری سورت کا نچوڑ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی ذمہ داری دی گئی تھی اور آپ جب لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو قرآن کا جو فرض ہے اور اس کو آپ نے جو لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کو، اس کی ادائیگی میں، اس کو پہنچانے میں آپ فکر مت کریں، آپ اس کی ادائیگی کرتے رہیں، اللہ ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں تک اس کو جو ہے وہ پہنچاتے چلے جائیں۔ یہی خاص بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمائی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، تو یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، لرادوک الی معاد، لرادوک، تو البتہ وہ آپ کو پہنچانے والا ہے، راد یہاں پہ لا آیا ہے، لا البتہ اور راد، را دال دال، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، پھیر دینا، لوٹا دینا، تو وہ اللہ ہی جو ہے جو آپ کو پھیر دے گا، لوٹا دے گا، کہاں پہ، الی معاد، بہترین انجام کی طرف. تو اس بہترین انجام جو ہے اس سے مراد ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی تمہیں اللہ ایک معاد کی طرف پھیر دینے والا ہے. تو میم عین الف دال یہ جو معاد ہے یہ لوٹ کر آنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی طرف آپ لوٹ کر آتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے عین و دال اود لوٹنا. تو اس میں جو جمہور مفسرین ہیں اس آیت میں انہوں نے یہ جو معاد ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. کہ یہ آیت جو تھی کہتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو خوشخبری دے دی کہ اگر آج آپ کو اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مکہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, آپ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یہاں پہ بحیثیت فاتح آئیں گے. لرادوک الی معاد, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. تو معاد کی جمہور مفسرین نے تفسیر کی ہے مکہ مکرمہ. دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد, بعض لوگوں نے اس سے مراد جنت بھی لیا ہے کہ آپ کا آپ یہ کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جنت میں پہنچائے گا, اور بعض نے اس سے مراد مقام محمود لیا ہے جو جنت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ وعدہ جو ہے وہ پورا کرے گا. قُلْ رَبِّ عَلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. فَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. اس آیت میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت جو ہے یہ قصبی نہیں ہوتی, وہبی ہوتی ہے. قصبی کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے کمائی کوئی کرے تو پیسے حاصل کر لے. تو نبوت جو ہے محنت سے نہیں مل سکتی. نبوت یا رسالت جو ہے یہ طلب اور تمنا پر نہیں کسی کو ملتی کہ کوئی انتظار کر رہا ہے اس کو پھر اللہ نبی بنا دے, بلکہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے اس کے لیے منتخب کر لے. تو یہاں پہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. وما کنت ترجو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امیدوار نہیں تھے. ترجو امید رکھنا, امیدوار ہونا, آپ امیدوار نہیں تھے. اَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ, کہ آپ کی طرف نازل کی جائے کتاب, کہ آپ کو دے دی جائے کتاب. تو پھر کیسے مل گئی کتاب, کیوں آپ کو نبی بنایا گیا؟ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ, یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے قرآن مجید نازل ہوا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اچانک نبی بنا دیا گیا, جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی. تو یہ کیا ہے, یہ اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ غار حرا میں جو ہے آپ نبوت کا پیغام لے کر اترے. ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کیا تھی, آپ کے مشاغل کیا تھے, آپ کی دلچسپیاں کیا تھیں, کسی کو بھی کوئی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ بندہ کل نبوت کا دعویٰ کرے گا. فلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ, بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کے پیش کرنے میں آپ نرمی جو ہے نرمی نہ کیجئے, کوئی کمپرومائز نہ کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے تھے, بلکہ جیسے اہل مکہ یہ چاہتے تھے نا کہ قرآن کی دعوت کو پیش نہ کیا جائے, تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا, بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنے. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدُّ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور پھر فرمایا وَلَا يَسُدُّنَّكَ, اور نہ وہ روکیں تجھ کو. ان آیات اللہ, اللہ کی آیات سے. تو سدا یا سدو کا مطلب ہوتا ہے نا روکنا, اور وہ آپ کو اللہ کی آیات سے منع مت کریں, یہ لازم اور متعدی ہے. وہ آپ کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں. بعد از انزلت الیکا, جبکہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں. یعنی کفار کتنا ہی زور لگائیں کہ اللہ کی آیات آپ پیش نہ کریں, قرآن کی دعوت کو آپ پیش نہ کریں, کیونکہ اہل مکہ کو قرآن سے بہت چڑ تھی اور وہ پورا زور لگاتے تھے کہ آپ قرآن کی آیات کو پیش نہ کریں, کیونکہ ان کی رسم رواج, ان کا شرک, ان کی جو انہوں نے دین میں جو تحریفات کر رکھی تھی وہ ساری قرآن میں پیش کی جاتی تھی, تو بہت بگڑتے تھے. تو یہاں پہ یہی بات کہی کہ ان کی مخالفت آپ کو قرآن کی دعوت سے روکنے نہ پائے. قرآن تو نازل ہو ہی چکا, آیات تو نازل ہو چکی, اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ, بس آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کے لیے جو ہے وہ حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب جو ہے وہ پلٹائے جانے والے ہو. تو یہ آیت نمبر جو 88 ہے اس میں بھی ایک ہی بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو, معبود صرف وہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے. فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. لَهُ الْحُكْمُ, حکومت اسی کی ہے, بادشاہت اسی کی ہے, اور قیامت کے دن بھی واپسی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تو ایک ہی بات ہے جو یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی گئی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی دعوت ہے. اور پوری سورت کے اندر بڑے بھرپور انداز میں اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی ہے. لا الہ الا ضربست و ضرب کاریس, زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا مومن اور مسلم بن کر جینا ہے, اور وہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کر دیا گیا کہ اس کو پہنچائیں آپ, تو یہی قرآن جو ہے اس کو پھیلانا, اس کو آگے لوگوں کی طرف بڑھانا, اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا, اس کو اپنے دل کی بہار بنانا, اپنے غموں کا مداوا بنانا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے انسان اس سے بہت ہی محبت کرتا ہے, اس پہ اکثر سوچتا رہتا ہے, اس کے لیے اکثر فکر مند رہتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قرآن کی دعوت دوسروں تک پھیلانا پہنچانا ان پہ فرض کر دیا گیا, اور یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت جو کہ مجھے اور آپ کو پوری کرنی چاہیے. یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا. تو ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی, تو صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی, اور وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیے جائیں گے, جو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی حضور لے کر جائے گا وہی باقی رہیں گے, باقی مال و متاع, دولت, دنیا, ہر ایک کو جو ہے وہ فنا حاصل ہے. تو سورت القصص جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. تو القصص کی روشنی میں ہمارے لیے عمل کے اصول کیا نکلتے ہیں؟ اس میں پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں جو شبہات اور اعتراضات ہیں نا, انہیں ہمیں دور کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن حق ہے. دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اہل مکہ شک میں رہتے تھے. تو کہیں آج کا مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں شک میں تو نہیں ہے؟ کہیں آپ شک میں تو نہیں ہے کہ مجھے رسول اللہ کو رول ماڈل بنانا چاہیے یا کسی قارون جیسی شخصیت کو جو دولت رکھنے والا ہے, جو دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہے, جو کوئی ماڈلنگ کرتا ہے, فلمی ایکٹر ہے, کھلاڑی ہے, तो किसको रोल मॉडल बनाना है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और रसूल अल्लाह के खिलाफ अगर कुछ बातें हैं, लोग बातें करते हैं, तो उन बातों का जवाब देना चाहिए। फिर तीसरी अहम बात जो है हमारे सामने आती है कि कुफारे मक्का जो थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते थे, और वो जो अपनी दौलत थी, जो उनके बागीचे थे, उसकी वजह से अपने आप को बड़ा समझते थे, और जैसे कि कारून की मिसाल भी दी गई। तो तीसरी बात ये सामने आती है कि दुनिया का मालो मता, ये दौलत, ये कुर्सी, ये चौधराहट और ये बैंक बैलेंस, ये जो खजाने हैं, सारा कुछ ये मलिया मेट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि जो है वो आखिरत की तैयारी करनी। जैसे रेत नहीं होती, रेत कोई घर हो, रेत रेत की तरह भुरभुरा हो जाए, तो जैसे बच्चे घर बनाते हैं फिर खुद ही उसको तोड़ देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया का जो घर है ये सब खत्म हो जाएगा। पीछे आपने पढ़ा भी ना कि पहाड़ चल रहे होंगे, तो फिर क्या करना चाहिए कि ख्वाहिशत नफ्स की बंदगी को छोड़कर फिर अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की अताअत करनी चाहिए। और जिस तरह कारून पर कुछ लोगों ने बड़ी हसरत से कहा था कि काश कि हमें भी यही कुछ मिल जाता जो इसके पास है, तो लेकिन जो दीनदार लोग थे उन्होंने ईमान और अमल सवाले जो है उसको तरजीह दी थी। तो आप भी जब भी यानी दुनिया के माल का ढेर देखें, बहुत ही खूबसूरत चीजें देखें, और बस ऐसे ही लगता है कि बस जान निकल जाएगी अगर ये नहीं मिलेगी चीज, तो फिर अपना जरूर जायजा लें कि जो उस जमाने में भी सवाले लोग थे, फिर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने किस चीज की फिक्र की थी। मुझे भी उसी चीज की जो है वो फिक्र करेगी। और आप यकीन करें कि आप इसको आजमा के देखें और आप इस पर सोचना शुरू करें, आप सोचेंगे तो आपके दिल के अंदर एक सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगा, इत्मीनान की कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको ईमान और अमले सवाले की दौलत से नवाजे, नेकियों में आगे बढ़ाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। अबू बकर और उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हों का हमें किरदार अता करें, और उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर लें जिनसे अल्लाह जो है वो अपने दीन की खिदमत लेता है, जिनसे अल्लाह प्यार करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह के चूजन पीपल हैं, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम बहुत ही कमजोर हैं, हम बड़े ही जो है वो हकीर लोग हैं, लेकिन ए अल्लाह तो हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जिनके अंदर पहाड़ों जैसा अज़्म हो, जो दीन इस्लाम को खतरात के हुजूम से निकालें, और जो तुझे राजी कर लें, और तुझे राजी करने के लिए अपनी कुव्वतें सलाहियतें भी खर्च करें और अपनी कमाई हुई दौलत को भी इस्लाम की खातिर जो है वो खर्च करने वाले बन जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे जिनसे अल्लाह राजी हो गया, तो या अल्लाह तो हमें भी उन किस्मत लोगों में शामिल कर ले। और कुरान की दावत को फैलाने के लिए आप जरूर कोई टारगेट तय करें कि कुरान जो फर्ज है कि इसको आगे फैलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये है रसूल अल्लाह का उसवा। तो अब आप इसको फैलाने के लिए क्या करेंगे, आप नियत करें और आप उसको नोट करें कि आप क्या करेंगे। जैसे मसलन आज 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे के नाम से लोग इसे मनाते हैं, और आपको पता है कि वैलेंटाइन डे की जो हकीकत है वो क्या है, आप में से कितने लोगों को पता है कि इसकी असल रियलिटी क्या है। और इसके लिए आप चाहें तो वैलेंटाइन डे की जो हकीकत है इस पर लेक्चर है, आप उसको वेबसाइट से सुन सकती हैं, सीडी बनी हुई है आप उससे सुन सकती हैं, और इस सूरत के अंदर वैलेंटाइन डे का जो लेक्चर है वो भी शामिल है, आप उसको जरूर सुने। और आप देखें कि आजकल मुसलमानों के अंदर भी वैलेंटाइन डे के हवाले से कितनी खुराफात पाई गई हैं, यानी एक औरत इसलिए अपने शौहर से नाराज हो गई कि उसने उसके शौहर ने वैलेंटाइन डे उसके साथ नहीं मनाया, उसको तोहफा नहीं दिया इस मौके पर, इसकी क्या हकीकत है, आप जरूर इस पे गौर करें। या अच्छे भले घरानों में भी फूलों के तोहफे दिए जाते हैं, और चलो मोहब्बत का इजहार करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محبت کا اظہار کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اس دن کی حقیقت ہے کیا، اس کے پیچھے اور کیا کیا باتیں ہیں؟ اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو بہت سے دن موجود ہیں نا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تھینکس گیونگ پر اگر ہم ترکی یا اس طرح پکا کے کھاتے ہیں تو یہ کون سی کوئی غلط بات ہے؟ تو سال کے 11 مہینے اور 29 دن تو ہوتے ہیں پکا کر کھانے کے لیے، پھر اسی دن کیوں، جو کسی کا خاص ایک کلچر بن جائے دوسری قوموں کا نا؟ تو اسلام نے تو یہی بات کہی ہے نا کہ خالفوا علی الیہود والنصارہ والمجوس، ان کی مخالفت کرنی ہے، اور حتیٰ کہ روزہ رکھنے کے لیے منع کر دیا کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا 10 محرم کا یہودی روزہ رکھتے ہیں، اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنے تشخص کو برقرار کرنا ہے، ہمیں اپنی قدروں کو جاننا ہے، ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو یہاں پہ آ کے جو مسلم آئے ہیں تو یہ مٹ جائیں گے، میلٹ ہو جائیں گے، کہیں برائڈل شاور ہے تو کہیں بیبی شاور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیبی شاور کیا گیا بڑی دھوم دھام سے، اور بچہ پیدا ہوا تو وہ ڈیتھ ہوئی تھی، اس کی فوت ہوا ہوا بچہ تھا۔ تو یہ اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بیوی شاور کر کے اس کی خوشی منائی جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو پھر عقیقہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے نا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کو زندہ کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے اور اپنے اوپر اپنانا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں ان کو زندہ کرنا ہے، اور ہمیں جاننا ہے ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور کہیں ہم بھی تو اس کی رو میں بہہ تو نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بہترین مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔